الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم. یہ مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نوازنے کے جو مختلف مواقع ہیں، بندے اگر اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ہاتھ کے ہاتھ زندگی میں گناہوں کا معاملہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے. بات شروع ہوئی تھی کہ سال کا آغاز ہے، محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو بات کا آغاز یہیں سے ہوا تھا کہ ہم اور آپ اس موقع سے ایک نیا سبق سیکھ لیں کہ اپنی زندگی کا یہ نیا سال اس انداز سے شروع کر لیں کہ ہماری زندگی بھی بالکل صاف ستھری ہو جائے، گناہوں سے منزہ اور مبرہ ہو کر جینے والے بن جائیں، اپنے معاملات کی صفائی ستھرائی کر لیں اور زندگی ایسی سنور جائے کہ نہ تو اللہ کے حقوق تلف ہوں نہ ہی بندوں کے حقوق تلف ہوں، اپنے معاملات کی صفائی ستھرائی کر کے پاکیزہ اخلاق کے ساتھ، سلجھے ہوئے معاملات کے ساتھ، عبادات کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح انداز پر معاشرت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اچھے عقائد کو اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے، تو یقیناً یہی ایک انسان کی کامیاب زندگی ہے. اور رفتہ رفتہ ہم میں سے ہر شخص زندگی کے اگلے مرحلے کی طرف ہی بڑھ رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو موڑ زندگی میں ایسا آ جائے جو ہمیں چوکنا کر دے، جو ہمارے دل پہ کوئی چوٹ مار جائے، کوئی ایسی ضرب لگ جائے جس کی وجہ سے ہماری کایا پلٹ جائے اور ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو یہی ایک مومن مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ورنہ دنیا کے اندر منہمک ہو کر، دنیا کے کھیل تماشوں میں لگ کر غفلت کی زندگی گزارنے والے، وہ بھی اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کے لیے تیاری کرتے ہوئے دن رات محنت میں لگے ہوئے اللہ کے نیک بندے بھی اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. لیکن ہر ایک کے انتقال کے بعد ہر ایک کے ساتھ معاملہ جدا جدا ہوگا. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کیا ہم نیک متقی پرہیزگاروں کو فساق اور فجار کی طرح بنا دیں؟ نیک لوگ ان کے بھی انتقال کے بعد ان کا جنازہ مسجد میں لایا جاتا ہے، بد انسان ہو برائیوں میں زندگی گزارنے والا وہ بھی جب انتقال کر جائے تو اس کا بھی جنازہ مسجد میں لایا جاتا ہے، ایک ہی قبرستان میں دونوں کی تدفین ہوتی ہے، دونوں کی وفات پر رنج و غم کا منظر دیکھنے میں آتا ہے. لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد معاملات جدا جدا ہیں. نیک انسان کے لیے وہی قبر کا ایک چھوٹا سا گڑا جنت کا بہت وسیع باغ بن جاتا ہے، برے انسان کے لیے وہی قبر کا ایک چھوٹا سا گڑا جہنم کی بہت گہری وادی بن جاتی ہے. اس لحاظ سے زندگی کے کسی بھی موڑ میں انسان اپنے اندر ایک ایسی مثبت تبدیلی پیدا کر لے کہ حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی اچھے انداز میں ادا کرنے والا بن جائے. اور اللہ پاک نے تو عزت اور وقار اسی شخص کے لیے رکھی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل العزۃ والوقار لمن تابع امری، کہ جس کسی نے میرے معاملات کی، میری لائی ہوئی تعلیمات کی تابع داری کی، ان کو اپنا لیا، اللہ پاک نے عزت اور وقار انہی کے لیے رکھا ہے. تو دنیا کے اندر بھی عزت، کامیابی، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور آخرت میں بھی اصل کامیابی وہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کو عطا فرمائیں گے جنہوں نے زندگی کے اندر ہی ایسی فکر اپنے اوپر سوار کر لی ہو کہ ہر وقت ان کے سامنے آخرت کا منظر رہتا ہو، قبر کی تیاری کی فکر میں رہتے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر چلے جا رہے تھے، ایک قبر پر نظر پڑی تو وہاں سواری روکی، اتر کر دو رکعت نماز نفل ادا کی اور آگے چلنے لگے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کسی خاص انسان کی قبر ہے یا کوئی خاص موقع اور مقام ہے کہ جہاں اتر کر آپ نے اہتمام کے ساتھ دو رکعت نفل ادا کیے؟ فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ کسی قبر ہے، لیکن گزرتے ہوئے جب نظر پڑی تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یاد آیا جو میں نے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا پوری کی پوری اس کے نزدیک ہیچ ہوتی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے بیکار ہوتی ہیں۔ اس وقت مرنے والے کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ کاش اس کو اتنا سا موقع اور مل جائے جس میں وہ دو رکعت نماز نفل پڑھ لے، تو یہ دو رکعت نماز نفل کی قدر و منزلت اس کے نزدیک دنیا اور مافیہا سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ بند ہو چکی، آخرت کے معاملات سے پردے اٹھ چکے، حقائق کھل چکے، اب معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ایک نیکی کس قدر کارآمد ہے، کس قدر وزندار ہے، جاندار ہے، اور ایک ایک نیکی کی قدر و منزلت جب انسان کو معلوم ہوتی ہے تو ساری دنیا ایک طرف لیکن دو رکعت نماز نفل دوسری طرف۔ فرمایا کہ مجھے وہ فرمان یاد آیا تو میں نے سوچا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، کیوں نہ میں ہاتھ کے ہاتھ دو رکعت نفل ادا کر لوں۔ یہ قدردان انسان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھے، قدردانی کی نگاہ سے وہ دیکھے اور ہر چیز کو وہ اپنا معمول بھی ہاں بنانا شروع کر دے، تو رفتہ رفتہ اس کی زندگی ایسی سدھر جائے گی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے شیخ ثانی حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ، ایک جگہ آپ نے لکھا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں جاتا تو ہر مجلس کے اندر میں کوئی نہ کوئی نئی بات ان سے سیکھ کر آتا اور میں اس کو محفوظ کر لیتا کہ آج کی نشست میں مجھے ایک یہ نئی بات پتہ چلی، کوئی نئی سنت پتہ چلی، کوئی نیا عمل پتہ چلا، کوئی نیا انداز زندگی پتہ چلا، کوئی بھی نصیحت جو اس پورے مضمون کے اندر آپ کو نئی لگتی، فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتا۔ تو رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے اپنے شیخ کی باتوں کی ایسی قدردانی فرمائی کہ ہر نصیحت کو اپنے تلو سے باندھتے رہے، دامن کے اندر سمیٹتے رہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہر چیز کو اپنی زندگی کے اندر معمول بیہا بنا لیا۔ تو یہی انسان کی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج نہ ہمارے والد ماجد ہیں، نہ ہماری والدہ ماجدہ رہیں، نہ ہی حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب دنیا میں ہیں، نہ ہی حضرت ڈاکٹر عبد الحی عاصی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ بڑے بڑے اکابرین کامیابیوں والے سامان کر کے دنیا سے گزر گئے، ہم اور آپ بھی ایک نہ ایک دن گزر جائیں گے، لیکن وہ حضرات تھے جن کو فکر دامن گیر تھی اس چیز کی کہ نیکیاں سمیٹتے جائیں، کام کرتے چلے جائیں، محنت کر کے کچھ نہ کچھ آخرت کا ذخائر بڑھاتے چلے جائیں، خود بھی اسی فکر میں لگے رہتے تھے، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی یہی فکر دامنگیر کرایا کرتے تھے۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ انسان خود بھی اپنی زندگی اس کی اچھی ہوتی ہے، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے بھی سدھر جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں اور کام کے انسان بن جاتے ہیں، ورنہ زندگی ایسی بے بھروسہ ہے کہ لمحے بھر کے انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک شاگرد تھا، بہت ہی کم عمر عالم فاضل بن چکا تھا، امام بھی لگ گیا تھا ایک مسجد میں، دبلا پتلا نازک سا، بہت ہی سنجیدہ مزاج، خاموش طبع، گورا چٹا خوبصورت، شادی بھی ہوئی، ایک معصوم بچہ ہو بھی گیا، امامت لگ چکی تھی، ظہر کی نماز پڑھانے جا رہا تھا اور اچانک کسی دکان کے اندر سلنڈر پھٹا۔ گیس کے سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے آس پاس والوں کو اللہ پاک نے سب کو بچا لیا، حالانکہ عام طور پر سلنڈر جب پھٹتا ہے تو کئی ایک افراد اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کچھ افراد زخمی تو ہوئے لیکن جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہاں قریب میں کوئی پڑا ہوا ایک پتھر جو اس سلنڈر کے ٹکڑے سے ٹکرا کر اس تیزی کے ساتھ آ کر ہمارے اس شاگرد کے سر پر لگا جس نے گولی کا کام کیا. وہاں سے گزر رہا تھا نماز کے لیے, لیکن اس پریشر کے ساتھ وہ پتھر آ کے سر پہ لگا, دماغ میں چوٹ آئی, وہیں بے ہوش ہو گیا, اسپتال لے جایا گیا بیچارہ, پھر جاں بر نہ ہو سکا انتقال کر گیا. ایک پتھر سبب بن گیا, بظاہر کچھ بھی نہیں, ہنستا مسکراتا اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے جا رہا ہے, لیکن قضا لکھی ہے وہاں پر وہ پتھر اچٹ کر سیدھا سر میں آ کر لگا, اور اس کے بعد نو عمری کے اندر ہی اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا, کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. تو اللہ پاک نے ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی ملی ہوئی زندگی ہی کے اندر ایسی کامیابیاں سمیٹ لے کہ بچپنے میں جائے, جوانی میں جائے, ادھیڑ میں جائے, بڑھاپے میں جائے, مرد ہو یا عورت, اپنی پونجی ایسی کامیاب ذخیروں کے ساتھ, ہیرے اور جواہرات اور آخرت کے قیمتی موتیوں کے ساتھ بھر کر جائے کہ تو آیا تھا تو روتا تھا, تجھے سب دیکھ ہنستے تھے, تو ایسا جا تو ہنستا ہو, تجھے سب دیکھ روتے ہوں. یہ انسان کی محنت کے اوپر سارا دار و مدار ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کے شب و روز کی قدر و منزلت کو پہچان جائے کہ زندگی کا گزرنے والا دن, یہ میرا آج کا جو دن ہے دوبارہ پلٹ کر مجھے نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی آدم صبح کرتا ہے تو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے انسان, آج کا دن جو تجھے ملا ہے اس میں جو کچھ کر سکتا ہے کر لے, جو کچھ نیکی کر سکتا ہے جمع کر سکتا ہے کر لے, یہ گزرا ہوا دن جب گزر جائے گا دوبارہ پلٹ کر تجھے نہیں ملے گا. اور پھر ایک فرشتہ پکارتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ, خرچ کرنے والوں پر اپنی مہربانی کی نظر ڈال, آتی منفقا بدلا, خرچ کرنے والوں کو بدلے عطا فرما, نعم البدل عطا فرما دے, وہ آتی ممسکا طرفا. دوسرا فرشتہ پکار کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ, مال کو روک روک کر رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے. تو غرض یہ ہے کہ یہ صبح صبح فرشتہ پکار کر انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ ملنے والا آج کا دن جو ملا ہے نہ جانے کہ آئندہ بھی ملے گا کہ نہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتہ کہتا ہے کہ یہ جو آج کا دن زندگی کا تمہیں ملا ہے کہ ہوش و حواس میں دوبارہ سے صحیح سلامت جاگ گئے, آج کا دن تم کو مل گیا, اب صبح سے شام تک محنت کر کے آج کے دن کے لمحات کو کارآمد بنا لو, یہ جو گزر جائے گا تو پھر پلٹ کر دوبارہ نہیں ملے گا. تو یہ قدردانی کے ایام ہیں, شب و روز بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. گناہوں کے اندر بھی انسان اگر منہمک ہو تو زندگی گزر رہی ہے, نیکیوں میں لگا ہوا ہو تب بھی گزر رہی ہے, لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے اور وقتی لذت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے. پاک نے معافی کے معاملات ایسے فرمائے ہیں کہ بندہ جب عبادت کرتا رہے, اللہ کی مرضیات کے مطابق چلنے کی کوشش کرے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہمارے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. علم دین یہ بھی دین اسلام کی مختلف شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا بشارت, کتنی پیاری بشارت سنائی, فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. علم دین کے حاصل کرنے کے لیے جو شخص قدم بڑھاتا ہے, چلا ہے کہ مجھے دینی معلومات مل جائیں, علمی معلومات مل جائیں, مجھے دین اسلام کی معلومات مل جائیں, فرمایا کہ اس قدم بڑھانے والے کے لیے اللہ پاک جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں. اللہ پاک نے تو اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے طرح طرح سے عنوانات قائم کیے ہیں, لیکن بندوں میں قدردانی چاہیے. قدردان بندے بہت کم ہیں, شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اللہ پاک نے اسی لیے تو فرمایا کہ اے اعملوا آل داود شکرا, اے آل داود شکر کی نعمت کو لازم پکڑ لو, ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو. آل داود اللہ پاک نے اتنا نوازا, ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جس سے ان سے پہلے یا ان کے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہت نہیں ملی. حضرت سلیمان ہواؤں میں فضاؤں میں اپنے تخت کو لے کر اڑا کرتے تھے, ایک صبح شام کے اندر پورے مہینے کا سفر طے کر لیا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تم پر بڑے بڑے انعامات ہیں, اے عملو آل داود شکرا, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. وقلیل من عبادی شکور, بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا احسان مانتے ہیں, میری نعمتوں کو میری نعمت سمجھ کر شکر گزاری کے عمل لگے رہتے ہیں. ایسے بندے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں قلیل, بہت تھوڑے ہیں. مددگار بندے، شکر گزار بندے، اللہ کے وفادار بندے بہت تھوڑے ہیں، عبادت گزار بندے بھی نظر آئیں گے لیکن ان کے اندر بھی مخلصین بہت کم دکھائی دیتے ہیں، جو عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، جن کی نیت اپنے مالک کو راضی کرنے کی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اپنے مالک کو منانے کی نیت لے کر عبادت کرنے والے بہت تھوڑے بندے ہیں۔ رسمی طور پر تو پوری قوم، پورا معاشرہ عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن ایسی عبادت، ایسی محبت سے سرشار ہو کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر انسان عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پر پیار آ جائے۔ اکابرین نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ واپس سر اٹھائیں، ایسی حلاوت اور ایسا لطف محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کی آغوش رحمت میں سر ڈال دیا۔ بچہ جب ماں کی گود میں سر رکھتا ہے اور اوپر سے ماں اپنے ہاتھوں سے اس کے سر کو سہلانا شروع کر دے تو مجال ہے کہ وہ وہاں سے سر اٹھائے، ماں کو خود کہنا پڑتا ہے کہ ہٹاؤ یہاں سے اپنا سر، لیکن وہ سکون، وہ محبت، وہ ماں کی آغوش اور وہ اپنائیت، وہ جب محسوس کی جاتی ہے تو دوبارہ سے پلٹ کر اٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ اللہ پاک کے بندے بھی جب اس کی محبت میں سرشار ہو کر عبادتیں انجام دینے والے بن جاتے ہیں تو اللہ پاک پھر ایسے ہی لطف عطا فرماتے ہیں، ایسے ہی حلاوتیں عطا فرماتے ہیں کہ جیتے جی اللہ پاک کی رحمت کے احساس ہونے لگتے ہیں۔ تو گناہوں سے دور رہنا اور نیکیوں کے اندر منہمک رہنا، یہی بندے کی اصل کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ترک ذرۃ ما نہى اللہ تعالی خیر من عبادۃ الثقلین، گناہوں کے ایک ذرے کو چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہ جنات اور انسان کی پوری عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک انسان گناہ کر کے اللہ کی نظر رحمت میں گر جاتا ہے کہ منع کیا تھا اس کے باوجود بھی میری نافرمانی کر رہا ہے۔ گناہ کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کے گناہوں کے چسکے الگ الگ ہیں، جو جس نوعیت کا بھی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی نافرمانی ہوگی، ہر نافرمانی کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہوگی، اور ہر اللہ کی ناراضگی کے پیچھے اللہ کا قہر اور غضب پوشیدہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہاتھ کے ہاتھ ظاہر ہو جاتا ہے، بسا اوقات دیر کے اندر اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ہر نافرمانی میں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے، اور اللہ کی ہر ناراضگی کے پیچھے اللہ کا غضب اور قہر پوشیدہ ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ابتلا آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، تو ہر امتحان کے پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، خوشی دے کر، غمی دے کر، اور دیکھتے ہیں کہ بندہ اگر رجوع رکھتا ہے میری طرف، تو ہر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب مزید سے مزید تر ملتا چلا جاتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ بیماری کی، کبھی مال و دولت کی قلت کی، کبھی دوسرے تیسرے مسائل، مشکلات، معاملات، الجھاؤ، یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں، بندہ رجوع اللہ رکھے، سخت سے سخت حالات کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، اسی سے مدد مانگتا رہے، اسی سے فریاد کرتا رہے، تو یہی ساری چیزیں، حتیٰ کہ بیماری جیسی چیز، کہ انسان بیمار پڑا ہوا ہے، آزمائش کے اندر ہے، چلنے پھرنے سے لاچار ہے، لیکن اس سخت آزمائش میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہے، تو یہی بیماری، یہی مرض اس کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن مسلمان کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، اگر وہ پہلے سے پاک و صاف ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے تو نوازنے کے معاملات اس قدر وسعت کے ساتھ ہیں کہ قدردان بندہ اگر ہو تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایسے معاملات رکھے کہ عبادت کرتے جاؤ، لوٹتے سمیٹتے چلے جاؤ، گناہوں سے بچتے جاؤ، لوٹتے سمیٹتے چلے جاؤ۔ تقاضا ہوتا ہے گناہ کا، چاہت پیدا ہوتی ہے، دل میں جذبے بھڑکتے ہیں، گناہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے رک جائے، اپنے آپ کو بچا لے۔ اس وقت جو اس کو اللہ کی قرب کی منزلیں ملتی ہیں، یہ انسان اندازہ نہیں کر پاتا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جذبات کا خون کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو دبا رہا ہے، اللہ کی مرضی سامنے ہے۔ اس وقت اس کے جذبات کا جاننے والا صرف یا تو وہ خود انسان ہے یا پھر اللہ کی ذات ہے، کسی اور کو معلوم نہیں کہ اس وقت اس کے اندر کون سے گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے۔ اس تقاضے کے وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں سرشار کر کے گناہ سے بچا لیتا ہے. یہی بچنے کے وقت میں اللہ پاک تیزی کے ساتھ اس کو اپنے قرب عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو نوازنے کے لیے مختلف معاملات رکھ دیے. قدردانی کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ, ریس لگاؤ, دوڑ لگاؤ. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين, اللہ کی اس جنت کی طرف دوڑو جو اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے. نیکی کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث سنائی, ارشاد فرمائی, فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا, کہ ہر صبح جب انسان بیدار ہوتا ہے, مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جب صبح اٹھتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے یا تو تہجد کا یا پھر فجر کی اذانوں کا, اور اگر دن نکلنے کے بعد جاگ رہا ہے تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ نماز جو دن کی سب سے پہلے عبادت تھی وہی اس سے جاتی رہی. دن کا آغاز ہی اللہ کے قہر کے ساتھ ہوا, اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہوا, کہ دن کے اندر سب سے پہلے جو فریضہ اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, مؤذن پکار رہا ہے, اس کے باوجود بھی یہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے, تو اسی وقت سے اس کے اوپر نحوست شروع ہو جاتی ہے. اور پھر فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے, صبح سویرے جاگ کر اللہ کی یاد میں منہمک ہونے والے پورے دن خیر و برکت کے ساتھ گزارتے ہیں. تو جو شخص دیر سے اٹھتا ہے وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والا. مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ تو قدردان ہوگا تو رات جلدی اٹھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم بہت ہی مومن کے لیے غنیمت کا موسم ہے. اس میں فرمایا کہ دن چھوٹے اور ٹھنڈے, راتیں لمبی اور طویل, کہ مومن مسلمان اگر دن کے اندر روزے رکھنا چاہے تو ٹھنڈے موسم میں چھوٹے چھوٹے روزے آرام سے رکھ سکتا ہے. فرمایا راتیں لمبی, عشاء بعد جب وہ آرام کے لیے لیٹے اور سو جائے, آرام سے وہ اپنی نیند پوری کر کے آخر رات میں تہجد کے لیے بسہولت اٹھ سکتا ہے. یہ سردی کا موسم آپ نے اس کو پسندیدہ موسم قرار دیا اور مومن مسلمان کے لیے غنیمت قرار دیا کہ دن ٹھنڈے اور وقت کے لحاظ سے دورانیہ چھوٹا, کہ روزہ رکھیں تو بہت چھوٹا روزہ, اور ٹھنڈے موسم کے اندر نہ بھوک کا احساس ہو نہ پیاس کی شدت محسوس ہو, اور رات طویل, عشاء پڑھ کے کام کاج سے فارغ ہوتے ہی آرام کے لیے لیٹ جائیں اور سو جائیں تو صبح تک آرام سے نیند مکمل ہو جائے اور صبح تہجد میں انسان کی آنکھ کھل جائے. تو مومن مسلمان کی تو شان یہی ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھنے والا ہوتا ہے, اللہ کی یاد کے اندر لگنے والا ہوتا ہے, دن کے آغاز ہی میں اللہ کی مرضیات کو سمیٹنے والا ہوتا ہے. دن کا شروع اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ. تو جب صبح کی اس حال میں من اصبح منکم آمنا فی سربہ, تم میں سے جس کسی نے صبح کی اس حالت میں کہ اس کے گھر کے اندر امن و امان ہے, بال بچے, مال و دولت, ہر طرح سے امن و امان ہے, کوئی خوف کی کیفیت نہیں, جان مال عزت آبرو سب محفوظ ہیں, اور وہ معافن تھی جیسا بھی جسم اس کا خیر و عافیت کے ساتھ ہے, کوئی بیماری, کوئی تکلیف, خدا نہ خواستہ کوئی بھی پھوڑا پھنسی, کوئی درد, کوئی آزمائش, کوئی مہلک بیماری, ہر چیز سے بچا ہوا ہے. وہاں پنکھی جیسا بھی صبح اٹھا, گھر بار اس کا پرسکون ہے, پر امن ہے, بال بچے پر امن ہے, اور اسی کے ساتھ اس کا جو جسم ہے وہ عافیت والا ہے کہ اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری نہیں. اور تیسری چیز فرمایا عندہ قوت یومہ, اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو, اس دن کا نان نفقہ اس کے پاس موجود ہو, اپنا اور بال بچوں کا. یہ تین چیزیں فرمایا کہ تم میں سے جس کسی کو میسر آ جائیں, تاکہ انما حیزت لہ الدنیا, وہ ایک پوری دنیا اس کو مل گئی. اس لیے کہ آج کا دن زندگی کا ملا ہے, اللہ پاک نے نعمت ایسی کشادہ فرمائی کہ پر امن اٹھا, صبح جاگا ہے تو پر امن ہے, اور جسم بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہے, صحت مند ہے, اور تیسرے نمبر پر اس دن کا نار نفقہ بھی موجود ہے. فرمایا کہ آج کے دن اس کو ملا اور آج کے دن کی یہ تینوں بڑی بڑی نعمتیں اس کو مل گئیں. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, پوری دنیا گویا کہ اس کو مل چکی ہے. مومن مسلمان قناعت پسند ہوا کرتا ہے, کفایت شعار ہوا کرتا ہے, زندگی کے ضروری ساز و سامان کے اوپر گزر بسر کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ حدیث مبارک اگر ہمارے دل دماغ میں رچ بس جائے کہ اتنی بڑی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں کہ آج زندگی ملی اور یہ تین نعمتیں جس کسی کو ملی ہوئی ہیں, گویا کہ آج کی زندگی کے اندر پوری دنیا اس کو ملی ہوئی ہے. یہ جو لوگ حرص و حوث کا شکار ہو جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے باوجود بھی حیران اور پریشان اور سرگردان دکھائی دیتے ہیں, وجہ یہی ہے کہ وہ پھر دور تک سوچتے ہیں. جب اپنی نگاہ کو دور تک لے جائیں گے تو اس صورتحال میں تو پریشانیوں پہ پریشانیاں انسان کو گھیریں گی. مومن مسلمان جب صبح اٹھا, امن و امان کے اندر اٹھا, پرسکون تھا, بال بچے بھی خیریت سے, خود بھی خیریت سے, گھر بار بھی پرسکون, اور اس کے بعد اللہ پاک نے صحت دی ہوئی ہے, خود بھی صحت مند ہے, بیوی بچے بھی صحت مند ہیں, گھر کے افراد بھی سارے صحت مند ہیں, اور نان نفقہ کو بھی اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. تو ایسے موقع پر تو دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق تو مجھے ساری دنیا ملی ہوئی. اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ اپنے دن کے آغاز کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر شکر گزاری کے ساتھ آغاز کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں سمیٹنے والا, اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمیٹنے والا, اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اپنے لیے برکتیں وصول کرنے والا, اور نیکی کو نیکی کے جذبے کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور صحیح نیت کے ساتھ کہ صحیح اعتماد ہو, صحیح یقین ہو, نیکی جب انجام دی جائے تو نیکی کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی, نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی, نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی, اور نیکی اگر صدق نیت سے, اخلاص سے, نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کی جائے بہت بھاری بھرکم وزندار ہوا کرتی ہے, اور ایسا اثر رکھتی ہے کہ نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں دو بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں کو تذکرہ فرمایا, ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہے. دونوں حضرات کا ساتھ ہوا, ایک ساتھ علم کے حصول کے لیے معاملات طے ہو گئے, سفر جاری اور ساری ہے, ایک بستی میں پہنچے, وہاں آپ نے کہا کہ بھئی ہم مسافر لوگ ہیں, ذرا ہماری ضیافت کرو. انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا. اسی بستی کے اندر ایک دیوار ٹیڑی ہو رہی تھی, اس ٹیڑی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام سیدھے کرنے لگ گئے, مزدوری شروع ہو گئی, دیوار کے لیے گارہ تیار کر کے اس دیوار کی مرمت شروع کر دی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی اور حضرت خضر علیہ السلام, یہ بڑی بڑی ہستیاں اس دیوار کی مرمت میں لگی ہوئی ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم کو ایسا نور ہدایت بنایا کہ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ پاک نے کئی کئی ایسے معاملات رکھ دیے کہ کئی کئی چیزیں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے رکھ دی. ایک طرف تو وہ پورا سفر شروع ہوا, اس میں مختلف مراحل سے گزرتے چلے جا رہے ہیں, اس میں الگ ایک سبق رکھا, اور یہاں پر فرمایا کہ وہ دیوار, اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ, یہ شہر کے اندر ایک دیوار تھی جو دو یتیم بچوں کی تھی, وکان تحتہ کنز لہما, اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ تھا, وکان ابوہما صالحا, ان کے والدین ماجدین نیک تھے. اس چھوٹے سے مضمون کے اندر اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو بندہ ہمارا نیک ہوگا, نیکی کے ذریعے جو ہماری محبت سمیٹ لے گا, تو وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو, اس کی اولاد کی حفاظت اور ان کے معاش کی حفاظت اور ان کے چھوڑے ہوئے مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. بڑی بڑی ہستیاں ہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی جلیل القدر ہستی, حضرت خضر علیہ السلام جیسی بڑی ہستی, ان دونوں کے ذریعے مزدوری کرائی جا رہی ہے کہ دیوار کی مرمت ہو رہی ہے, دیوار کی اصلاح ہو رہی ہے. آخر کیا خصوصیت ہے ان دو بچوں کی جو ہے بھی یتیم, کہ اگر یہ دیوار گر جائے گی قوم کے لوگ بستی کے لوگ اس قدر خفیز ہیں کہ جو مہمانوں کی ضیافت تک نہیں کر رہے وہ یہ بچوں کا خزانہ لے اڑیں گے. اس خزانے کی حفاظت کے لیے ان دو چیدہ چنندہ بڑی ہستیوں کا انتخاب ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کے خزانے کو جو ہم نے دیوار کے نیچے محفوظ کرایا تو کیوں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں بچوں کے والد نیک تھے. تو نیک ہونا انسان کو نیکی کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے کہ جب نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایسے راضی ہو جائے کہ بندہ دنیا سے بھی چلے جائے تو اس کی اولاد کی حفاظت فرما رہے ہیں, ان کے مال کی حفاظت فرما رہے ہیں, اور معمولی افراد سے نہیں بڑی بڑی ہستیوں کو اللہ پاک نے بھیج کر حفاظت فرمائی, اور پھر آخری کتاب کے اندر اس کو باقاعدہ پورا ایسا منقش فرما دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے سبق بنا دیا کہ جو بندہ نیکی کرے گا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, نیک بندہ خود بھی اپنی زندگی کے اندر فائدہ اٹھاتا ہے اور آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. اللہ کی نیکیاں, اللہ کی مرضیات کے مطابق عمل کرنا, عبادت کرنا, اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ نیکیوں کے ذریعے مجھے راضی کر لیتا ہے تو میں اس بندے کو برکت عطا فرماتا ہوں, اور یہ برکتیں اس کی سات پشتوں تک جاری رہتی ہیں. سات نسلیں گزرنے میں ایک مدت لگتی ہیں, لیکن ماں باپ کی نیکی آنے والی اولاد کے بھی کام آتی ہے. انسان کا خود اپنی ذات بھی منور ہوتی ہے اور نسلوں کا بھی اللہ پاک نے ایسے انتظام فرمایا کہ سات نسلیں اور سات پشتوں تک اپنے بڑوں کی نیکی ان کے کام آتی چلی جاتی ہے. تو نیکیوں کے اندر اگر اخلاص ہو, خلوص ہو, اللہ کی محبت وہ ملحوظ ہو, اس کو راضی کرنا یہی مطلوب ہو. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ مسجد کے اندر اگر ایک چھوٹا سا ناخن کا ٹکڑا بھی مل گیا, کراہیت آتی ہے دیکھ کر, بعض حضرات بیٹھے بیٹھے ناخن کھرچتے کھرچتے وہیں پھینک کے چل دیتے ہیں. بہت ہی بڑی بےعزتی کی بات ہے کہ اللہ کا گھر ہو اس کو ہم اپنے ناخنوں سے گندا کر دیں تو نظر پڑ جائے کبھی, تو بہت ہی کراہیت آتی ہے. لیکن صرف اللہ کی محبت میں کہ اے اللہ یہ آپ کا گھر ہے, اس میں گندگی پڑی ہوئی ہے دیکھ کر کراہیت آتی ہے, لیکن میں آپ کے گھر کو آپ کی محبت کی خاطر صاف کرتا ہوں. چپ چاپ اس ناخن کے ٹکڑے کو اٹھا کر جیب میں ڈال لیا جائے, ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی مغفرت کے لیے کارآمد بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام کی تمام نیکیوں کا جو ثواب بھی دکھایا گیا تمام. گناہوں کا وبال بھی دکھایا گیا, تبھی تو آپ سارے حقائق بیان کر گئے. لیکن یقین چاہیے, کامل درجے میں اعتماد چاہیے کہ جب آپ نے زبان سے فرما دیا تو یہ بن دیکھی باتیں نہیں ہیں. اللہ پاک نے تو جنت دوزخ آپ کو دکھا دی, عرش اعظم پر بلا کر اپنا قرب عطا فرما دیا, وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیے کہ جو آپ سے پہلے یہ آپ کے بعد کسی کو نصیب ہی نہ ہوئے. عرش اعظم پر تو جبریل امین بھی وہاں ایک حد آگے فرمایا کہ یہ میری آخری انتہا ہے, اگر تھوڑا سا آگے بڑھوں گا تو اللہ پاک کی تجلیات کی جلال کے وجہ سے میرے پر جل جائیں گے. اس موقع سے بھی, اس مقام سے بھی اللہ پاک نے آگے بلا کر عرش اعظم پر آپ کو جلوہ افروز کرایا, اور پھر ہم کلامی کا شرف بخشا, اور اس کے بعد جنت دکھائی, جنت کے محلات دکھائے, دوزخ بھی اللہ پاک نے سیر کرائی, سارے مناظر دکھائے, اور پھر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی جاتے وقت مختلف مراحل آپ کو دکھائے, مختلف عذاب دکھائے, مختلف ثواب دکھائے. پھر جو آپ کی زبان بتائے اس پر پھر بھی اگر کوئی شک شبہ کرے تو اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے. آپ کو تو اللہ پاک نے کیا کچھ نہ دکھایا, اور پھر ایک ایک چیز آپ کھول کھول کے بیان کر کے گئے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ جنت کے مناظر بیان کرتے یوں محسوس ہوتا جیسے کہ گویا کہ ہم جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور جہنم کے حالات بیان کرتے تو یوں لگتا ہے جیسے جہنم ہمارے سامنے دیکھ رہی ہے. ایک دن نماز کے دوران امامت کراتے کراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف چلنے لگے, صحابہ بھی آگے ہو لیے, وہ تو قدم بہ قدم چلنے والی ہستیاں تھیں. شروع دور کے اندر مسجد سادی تھی, مسجد نبوی مٹی کی بنا ہوا فرش, اور اس پہ چھڑکاؤ کر کے جما لیا جاتا باریک باریک سنگریزے, جس طرح آج کل موٹی بجری ہے یا یہ جو کرش کہلاتا ہے, تو اس طرح تھوڑے سنگریزے بچھا کر اس کو ہموار کر کے فرش بنا لیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نمازیں ایسی بھی پڑھی جس میں آپ چپل پہنے ہوئے ہوتے تھے. بعد میں پھر حکم آیا تو پھر چپل اتار کے نمازیں پڑھی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ایک دن آپ چپلیں نماز کے دوران ہی آپ نے اتار دی, تو آپ کے پیچھے سارے صحابہ نے چپلیں اتار دی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتاری چپلیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے چپلیں اتاری تو ہم نے بھی اتار دی. فرمایا کہ میری چپل میں تو کچھ ناپاکی تھی, جبریل امین نے آ کر بتایا تو میں نے اتار دی کہ تمہاری چپلیں تو پاک تھی. تو غرض یہ کہ وہ تو شانہ بشانہ چلنے والی قوم تھی, ایک ایک نقل و حرکت کے اندر آپ کی تابع داری کرنے والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے, نماز کے بعد صحابہ سے آپ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ پاک نے نماز کے دوران جنت میرے بالکل سامنے کر دی تو میں بے ساختہ اس کی طرف چلنے لگا, جہنم کے مناظر میرے سامنے کیے گئے تو میں پھر پیچھے ہو لیا. تو اللہ پاک نے تو ساری چیزیں کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دی, دکھا دی, مشاہدے کرا دیے, تاکہ میرے بندوں تک ایسی حقیقت چلی جائے اس ہستی کے ذریعے جو صادق و امین ہے, جو حبیب اور محبوب ہے, جو ایسے کہ جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے اندر رتی برابر شک شبہ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے ساری نیکیوں کا بھی اجر و ثواب دکھایا اور اللہ پاک نے تمام گناہوں کے وبال بھی دکھائے. تو نیکیوں کے اندر سب سے چھوٹی نیکی کا جو اجر و ثواب مجھے دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ مسجد کے اندر اگر پڑا ہوا کوئی ایک تنگا اٹھاتا ہے اس کا یہ اجر و ثواب بھی اللہ پاک نے مجھے دکھایا, سب سے ایک ہلکے درجے کی نیکی. اور بڑے سے بڑے وبال کو جو دکھایا گیا, فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم حفظ کر کے اس کو بھلا دیا اس کا وبال بڑا خطرناک مجھے دکھایا گیا. تو غرض یہ ہے کہ نیکی چھوٹی سی نیکی ہے, کتنی معمولی سی لگتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے انسان کو کسی کا بال نظر آ گیا مسجد کی صف میں پڑا ہوا, کوئی ناخن نظر آ گیا, کوئی تنکا نظر آ گیا, کوئی رواں یا دھاگا نظر آ گیا. اگر اس عمل کو بھی صرف اللہ کی محبت میں ڈوب کر کہ میرے اللہ کا گھر ہے میں اپنے اللہ کے گھر کو صاف کر دوں, ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹی سی نیکی اس اخلاص کے اوپر مبنی ہو کہ آخرت کی نجات ہو جائے. ہر نیکی کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر اور اسی نیت کے ساتھ کیا جائے کہ یا اللہ میرے پاس اعمال کا ذخیرہ تو اتنا نہیں, پر نہ تو سورہ تکاثر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے قیامت کے دن ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. صبح سے شام تک کتنا پانی ہم پی جاتے ہیں, کتنی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں, کتنے راحت و آرام کے سامان ہمیں میسر آتے ہیں, لباس ہے, پوشاک ہے, سواری ہے, گھر بار ہے, ناز و نعم ہے, ہر طرح سے اللہ پاک نے نعمتوں کی بارشیں کی ہوئی ہیں. اتنی زیادہ نعمتیں کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. فرمایا کہ ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اگر ایک نعمت کا بھی اللہ پاک نے بدل مانگ لیا کہ تمہیں میں نے بینائی دی تھی, لاؤ اس بینائی کی قیمت چکاؤ, کہاں سے چکائیں گے؟ قوت گویائی دی تھی, اپنے دل کی بات کو زبان سے ظاہر کر سکتے تھے, لاؤ اس کی قیمت چکاؤ. قوت سماعت دی تھی کہ دوسروں کی باتیں سن سکتے تھے, کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عطا کی ہوئی ہیں. ظاہری طور پر الگ, باطنی نظام الگ, کہ پورا ایک کارخانہ فٹ ہے کہ ہم نے تو پانی کا گلاس پی لیا لیکن پورا اندر نظام چل رہا ہے جو پانی کا اس گلاس کو مربوط طریقے سے جزو بدن بنا رہا ہے, اضافی پانی کو وہ پیشاب کی شکل میں دوسری جگہ پہنچا رہا ہے. چیزیں کھانی, فروٹ کھائے, نرم گرم, کھٹی میٹھی, گرم ٹھنڈی, ہر طرح کی چیزیں انسان کھاتا ہے. اگر انسان ہی کے ذمے لگا دیا جاتا کہ اپنے نظام ہضم کو خود تحلیل کیا کرو, ساری زندگی اسی میں بیت جاتی. کیا کچھ نہیں کھاتا انسان, لیکن کھانے کے بعد فارغ ہو گیا, اب وہ سارا نظام اندر کارخانے قدرت چل رہا ہے. تھوڑی سی چیز متاثر ہو جائے انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے قدردان بندے اگر بنو گے تو اجر و ثواب سے مالا مال کیے جاؤ گے. فرمایا کہ میری نعمت کو استعمال کرو, شکر ادا کرو. کھانا کھا لیا, اللہ پاک نے نعمتیں دی ہوں, کھا لی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, دعا پڑھ لی, اللہ کا شکر ادا کر دیا. فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر, کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا بندہ وہ ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر سے سارا دن گزار دے تو وہ جو اجر و ثواب پاتا ہے. تو اللہ پاک نے کھانا کھا کر حمد و ثنا ادا کرنے والے کو بھی اتنا ثواب رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں قدردانی ہے کہ بندہ اگر قدردان ہے, اللہ کی ایک ایک نعمت کو قدر کی نعمت سے دیکھ رہا ہے اور ایک ایک نیکی کو اس نیت سے کر رہا ہے کہ شاید یہی نیکی میرے لیے نجات کا سامان بن جائے. تو زندگی میں تو ہمارے کوئی ایسا خاص اثاثہ نظر نہیں آتا کہ جس کو اللہ کے روبرو پیش کیا جائے, اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, لیکن نیکی کا جب موقع آ جائے اس وقت اس نیکی کو اسی خلوص کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ انجام دے لیا جائے کہ شاید میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور دلی دل میں اللہ کو منانے کی باتیں بھی کی جائیں گی, یا اللہ مجھ سے تو کچھ بن نہیں پڑتا, تھوڑی بہت کوشش کر لی, آپ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لیں. اللہ پاک کو اسی طرح مناتے رہنے میں نہ جانے کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے جو ہمارے لیے بیڑا پار ہونے کا سامان بن جائے. رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق رحمت حق بہا نمی جوید, اللہ کی رحمت وہ بہت زیادہ کی متلاشی نہیں ہے کہ تم سارے ساری عبادات سارا سارا دن لگے رہو لگے رہو لگے رہو. اللہ پاک نے تو عبادات بھی بڑی مختصر دی ہے, نماز دی ہے دن میں 5 مرتبہ اور اس کے بعد بیچ کے اوقات میں فارغ ہوں, روزے دیے ہیں سال میں 1 مرتبہ, زکات دی ہے سال میں 1 مرتبہ وہ بھی مالداروں, حج دیا ہے وہ بھی زندگی میں صرف 1 مرتبہ, قربانی دی ہے سال میں 1 مرتبہ, صدقہ فطر دیا سال میں 1 مرتبہ, بڑی بڑی جو اہم ترین عبادات دی بہت دورانی اس کے طویل فرما دیے کہ بندوں پر بھاری نہ پڑے. ہاں نماز ایسی عبادت ہے جس سے بندے کا اللہ سے ربط و ضبط ہوتا ہے, تعلق جڑتا ہے. اللہ پاک نے رات میں بھی تعلق جوڑا, دن میں بھی جوڑا, صبح سے لے کر شام تک اگر بندہ نمازی بن جائے ہر لمحے اللہ سے ربط و ضبط رہتا ہے. صبح سویرے منہ اندھیرے ساری قوم سوئی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ اٹھ کر اللہ سے رابطہ کر لیتا ہے, اور دوپہر میں چلچلاتی دھوپ کے اندر پھر نماز پڑھ کے اللہ سے رابطہ کر لیتا ہے, سپہر کے بعد جب ٹھنڈا موسم آیا عصر کے بعد پھر اللہ سے رابطہ جوڑ لیتا ہے, دن ختم ہوا رات شروع ہوئی پھر اللہ سے رابطہ جوڑ لیتا ہے, اب رات سونے کا وقت آیا پھر اللہ سے رابطہ جوڑ کر پھر اپنے بستر آرام پر جاتا ہے. یہ پورا اللہ پاک نے ایک مربوط نظام دیا کہ بندے سارے دن مجھ سے رابطہ جوڑتے رہو, اس لیے کہ نماز بندے کی معراج ہے. نماز کے اندر بندے کی سب سے قریبی حالت وہی ہوتی ہے جس میں وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے روبرو ہوتا ہے. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی اپنی زندگی میں سب سے قریب ترین لمحہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہوتا ہے جس میں وہ سر بسجود ہوتا ہے. اللہ پاک نے قرب کے سجدے دے دیے, عبادت دے دی اور بڑی بڑی عبادات ان کے دورانیے بڑھا دیے, سہولتیں دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل, اللہ تعالیٰ کو اعمال کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ لگتا ہے کہ جس کو مداومت کے ساتھ کیا جائے, ہمیشہ کی اور دوام کے ساتھ کیا جائے, پابندی کے ساتھ کیا جائے, اگرچہ وہ عمل مختصر سا کیوں نہ ہو. ایک انسان معمول بنا لے روزانہ 10 روپے خیرات نکالنے ہیں, 10 روپے کی آج کے زمانے میں کوئی زیادہ خاص حیثیت نہیں ہے, مجھے ہر ہفتے یا ہر مہینے اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے, خاص رقم مخصوص کر لی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کروں گا اور اس کے لیے 1,500, 100, 50 کوئی بھی ایک رقم مختص کر لی, لیکن دوام کے ساتھ یہ عمل اس نے زندگی بھر اپنا کے رکھا. تو یہی مختصر سا عمل جو پابندی کے ساتھ کیا جائے, احب الاعمال الى اللہ, یہی عمل اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اسی محبوب عمل کی بدولت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور نیکوکار بندوں کا پھر اللہ ایسا والی وارث بنتے ہیں کہ آپ نے فرما دیا کہ 7 نسلوں تک اللہ پاک ان کو برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ سوچ عطا فرما دے، پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. شاعر نے تو کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ جو گھڑی چلتی ہے تو ٹک 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 آواز آتی ہے، اور بسا اوقات جب وہ گھنٹہ پورا ہوتا ہے تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے. تو اسی پر شاعر نے کہا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گردوں فلک کو کہا جاتا ہے، افلاک کو، لیکن اگر اسی کو حقیقت پر رکھ دیا جائے تو سارے مسبب الاسباب ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو اللہ ہی نے پورا نظام قدرت چلایا، نظام کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اگر روحانی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گھڑی کے اندر چلنے والی ہر سیکنڈ کی سوئی ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ گھٹا رہی ہے. لمحات تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. تو زندگی کے فنا ہونے سے پہلے اس کی بقا کے لیے ایسے سامان کر لیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبتیں ایسی سمیٹ لی جائیں، اس کی مرضیات کے مطابق جینے والا بن جائے، خوشی ہو یا غمی رجوع اللہ رکھا جائے. مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، صبر کا دامن تھام لیا جائے، نعمت مل جائے شکر ادا کیا جائے. قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والے وہ بندے ہوں گے جو خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے. کل میرے ساتھ عجیب واقعہ رونما ہوا، ابھی جمعرات کو ہی ہمارے سہمائی امتحان ختم ہوئے ہیں، تو آج اور گزشتہ کل دو دن ہمارے مدرسے کی چھٹی تھی. تو کل صبح ہی ہمارے اساتذہ کا ایک پروگرام تھا تفریحی، سارے اساتذہ وغیرہ صبح فجر پڑھتے نکل گئے، ہم لوگ فارم ہاؤس گئے تھے، گھوم پھر کر رات عشاء کے بعد مختلف اساتذہ کو ان کی جگہوں پر اتارتا ہوا جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو بس سامان اتار ہی رہا تھا، بچے گیٹ کھولے کھڑے تھے، اپنے نہانے دھونے کے جو لباس تھا وہ ان کو پکڑا رہا تھا، اتنے میں دو لڑکے آئے اچک کے اور اچانک اتر کر دونوں نے ٹی ٹی نکالی اور بالکل ایسے سر پہ رکھ کے، ایک نے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا، دوسرے نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک طرف سے موبائل دوسری طرف سے جو پیسے ویسے تھے کاغذات تھے وہ دونوں نے لے لیے، دونوں جیبیں خالی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ گاڑی کے کاغذات تو اس نے واپس دے دیے، لیکن جو دوسرا وہ پرس تھا جس میں میرا ڈرائیونگ لائسنس، شناختی کارڈ اور مدرسے کا استاد ہونے کا جو کارڈ ہے، وہ یونیورسٹی کا کارڈ، جو کام کے کاغذات جن کا رکھنا بھی ضروری ہے کہ جن کے بغیر انسان کے لیے سفر دشوار. میں نے کہا بھی کہ بھائی یہ صرف کاغذات ہیں، اس میں پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ کہاں سننے والے، لے گئے. ساتھ ہی میں گلی کا ایک اور لڑکا بھی نکل رہا تھا بائک کا، اس کو بھی روکا، اس کو بھی لوٹ لیا. تیسرا نکل رہا تھا اس کو بھی روکا، اس کو بھی لوٹ لیا. ہم دونوں تینوں کے موبائل اور کام کے کاغذات لے کے یہ جا اور وہ جا، دل بڑا افسردہ ہوا. اللہ پاک کے رجوع کیا، صبر سے کام لیا کہ ظاہر ہے کہ جو چیز لکھی ہوتی ہے مقدرات کے اندر ہو کر رہتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر چند ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ آپ کی حفاظت پر مامور ہو جانا چاہیے کیونکہ جان کا خطرہ ہے. آپ جب باہر نکلے دیکھا تو کچھ محافظین کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام میں سے جان نثار ساتھی. پوچھا کہ بھائی پہلے دروازے پر کیوں کھڑے ہو، خیریت جھمگٹا لگائے ہوئے؟ کہا کہ جان کا خطرہ ہے، دشمنیاں ہیں کچھ، تو ہم نے چاہا کہ آپ کی حفاظت کریں. فرمایا کہ یہ بتاؤ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والی ذات کون ہے؟ کہا کہ اللہ. فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ جو ذات مجھے آسمان سے بیٹھے ہوئے آسمان والوں سے زمین والوں کے شروع اور فتنوں سے بچا رہی ہے، اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں. فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ اٹل آ چکا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ دو محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کا تحفظ رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی وقت آ جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے جب وہ تقدیر نافذ ہونے والی ہوتی ہے تو ان محافظ فرشتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد تقدیر نافذ ہو جاتی ہے. آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہوا، فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، گھات لگائے ہوئے دشمن نے آپ کے سر پر تلوار ماری، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو جب وقت آتا ہے مقررہ وقت، تو انسان کی جان نہیں بچتی تو مال کہاں بچے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ یہ نقصان ہوا تو بہت ہی دل رنجیدہ ہوا، افسردہ ہوا. ظاہر ہے کہ فطری تقاضا ہے کہ انسان پہ جب کوئی چیز چلی جائے تو افسردگی ہوتی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہوا ہمارے چند محبت والوں کو پتہ چلا, تو تھوڑی دیر میں دیکھا تو ایک دوست ہمارے کرم فرما, انہوں نے معلوم کیا کہ کون سا موبائل تھا, نمبر نمبر معلوم کیا, تو تھوڑی دیر میں دیکھا ڈبا پہ ایک موبائل لیے کہ حاضر ہو گئے. اب میں دل دل میں حیران کہ اللہ پاک آپ کی شان ہے, ایک طرف آ کر موبائل لے جا رہے ہیں چھین کر, اور دوسری طرف آپ کی شان ہے کہ آپ نے اپنے بندے کے دل میں ڈال دی کہ وہ ڈبا پہ ایک موبائل لا کر دے رہا ہے, ایک لے جا رہا ہے دوسرا دے کر جا رہا ہے. اللہ کی شان کریمی بڑی عجیب ہے. تو مومن مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ صبر سے بھی کام لے, شکر سے بھی کام لے. نعمت جائے تو صبر, نعمت آئے تو شکر ادا کرتا رہے, مصیبت آئے تو صبر کے دامن کو تھام کے رکھے, اور نعمتیں ملے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے, تو خوشی اور غمی کے اندر ہر حال میں رجوع اللہ کرنے والوں ہی کو اللہ پاک آخرت میں سب سے پہلے جنت داخلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ آزمائشوں سے, امتحانات سے, آزمائش سے بچا کے رکھے, خیر و عافیت کے معاملات فرمائے. اس قسم کے جو نقصانات پہنچانے والے اگر ان کے حق میں ہدایت ہو تو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے, ورنہ کہ پر کردار تک پہنچائے. محترم جناب عاصم صاحب کے بیٹے یہ آئی سی یو میں داخل ہیں, دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر اس سال عمرے کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں. زندگی بخیر انشاءاللہ جنوری میں ایک رفقا کے ساتھ عمرے کی تیاری ہے. تو پہلے سفروں میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بعض احباب وہ خواہش ظاہر کرتے تھے کہ ساتھ جانے کی چاہت ہے, تو اس دفعہ ہم نے مشاورت کر کے جمعے میں بھی اعلان کر دیا, اور اللہ کا نام لے کر آج بھی اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی زندگیاں دراز فرمائے, خیر اور عافیت سے رکھے, صحت مند رکھے, اور کرم فرما دے, مہربانی فرما دے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری نصیب فرما دیں. تو انشاءاللہ جنوری کے اندر پروگرام ہے, 16 جنوری کی تاریخ کا ارادہ ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ حضرات میں سے بھی کوئی عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہم سے یا پھر ہمارے جو بھائی وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خیر اور عافیت کے معاملات فرمائے, فضل و کرم کے معاملات فرمائے, ہر قسم کی آزمائش سے, امتحان سے, ابتلا سے بچا کے رکھیں, نظر بد سے بچائیں, حاسدوں کے حسد سے بچائیں, مفسدوں کے فساد سے بچائیں, لباق جان مال عزت آبرو ہمیشہ محفوظ رکھیں. اے الہ العالمین کرم کے معاملات فرمائیے, عنایت مہربانیاں فرمائیے, حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائیے, حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے, خیر و برکت کے معاملات فرمائیے. یا اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجیے, زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے, گناہ اور برائیوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین دمیر الحق کی والدہ ماجدہ کو صحت کلی عطا فرمائیے, ان کے والد ماجد کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہمارے بھی تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, درجات بلند نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائیے, کامل متبع سنت بنا دیجیے, اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے الہ العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے, تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.